بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے اکابر کے کچھ واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں، ان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ مدرسہ معینیہ اجمیر کے معروف عالم حضرت مولانا محمد معین الدین صاحب معقولات کے مسلم عالم تھے، انہوں نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کی شہرت سن رکھی تھی، ملاقات کا اشتیاق ہوا تو ایک مرتبہ دیوبند تشریف لائے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو صرف بنیان اور تہبند پہنے ہوئے تھے۔ مولانا معید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ مجھے حضرت مولانا محمود حسن صاحب سے ملنا ہے۔ وہ صاحب بڑے تپاک سے مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اندر لے گئے، آرام سے بٹھایا اور کہا کہ ابھی ملاقات ہو جاتی ہے۔
تہبند یعنی لونگی، اور بنیان یعنی ویسٹ، تو اوپر ویسٹ پہنا ہوا تھا، اس زمانے میں وہ کاٹن کا ہوتا تھا، اور لونگی تھی ان صاحب کی جن سے ملاقات ہوئی، اور ان سے کہا کہ میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر ان کو اندر لے گئی اور اندر لے جا کر کے بٹھائے کہ آپ تشریف رکھیں، سفر کر کے آئے ہیں، پانی وانی پلاتے ہیں پہلے۔ جی،
وہ صاحب بڑے تپاک سے مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اندر لے گئے، آرام سے بٹھایا اور کہا کہ ابھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ منتظر رہے، اتنے میں وہ شربت لے آئے اور مولانا کو پلایا۔ اس کے بعد مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت مولانا محمود حسن صاحب کو اطلاع دیجیے۔ ان صاحب نے فرمایا، آپ بے فکر رہیں اور آرام سے تشریف رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کھانا لے آئے اور کھانے پر اصرار کیا۔ مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں مولانا محمود صاحب سے ملنے آیا ہوں، آپ انہیں اطلاع کر دیجیے۔
ذرا تھوڑے فرسٹریٹ ہو گئے کہ بھئی جن کو ملنے کے لیے آیا ہوں ان سے ملاقات نہیں کرا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ذرا کہا کہ بھئی میں جن سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں ان کو اطلاع تو کیجیے کہ میں آیا ہوں۔
ان صاحب نے فرمایا، انہیں اطلاع ہو گئی ہے، آپ کھانا تناول فرمائیں، ابھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھا لیا تو ان صاحب نے انہیں پنکھا جھولنا شروع کر دیا۔ جب دیر گزر گئی تو مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ برہم ہو گئے اور فرمایا کہ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، میں مولانا سے ملنے آیا تھا اور اتنی دیر ہو چکی ہے، ابھی تک آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرائی۔ اس پر وہ صاحب بولے کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں مولانا تو کوئی نہیں، البتہ محمود خاکسار ہی کا نام ہے۔ مولانا معید الدین صاحب یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے اور پتہ چل گیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کیا چیز ہیں۔
دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کا جب عروج تھا تو اس وقت وہاں شیخ الحدیث اور پھر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بڑے بڑے علماء، ان کے شاگرد اور صدر مدرس بھی دارالعلوم دیوبند کے، اور باہر سے ایک عالم مہمان آئے ہیں، انہیں پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، شربت لا رہے ہیں، پنکھا جھل رہے ہیں، اور وہ بار بار یہ کہتے کہ میں مولانا کو ملنے کے لیے آیا ہوں، یہ بتا نہیں رہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو دیکھو گھر میں کوئی خادم بھی نہیں ان کے پاس، خود ہی سارا کام کر رہے ہیں، بتلاتے بھی نہیں۔ یہ جو مٹ گئے تھے اور دل سے میں मैं जो निकल गया था कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, ये तज़किया की बरकत थी। तज़किया, जब सही मेहनत हो दिल पर तो दिल का तज़किया हो जाता है, और जब दिल का तज़किया हो जाता है तो तज़किया का मतलब है कि दिल की सफाई। तो दिल में से फिर तकब्बुर, प्राइड, अरोगेंस, ये सब चीजें निकल जाती हैं। इतने बड़े आदमी थे, देखो कितनी तवाज़ु। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए, अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। जी,
इमामुल असर हजरत अल्लामा सईद मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इल्मो फजल में यकताए रोजगार थे। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक मजलिस में नकल किया कि एक ईसाई फेलसूफ ने लिखा है कि इस्लाम की हक्कानियत की एक दलील यह है कि गजाली रहमतुल्लाह अलैह जब मुहक्किक और मुदक्किक इस्लाम को हक समझता है। ये वाकया बयान करके हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं कहता हूं कि मेरे जमाने में मौलाना अनवर शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह का वजूद इस्लाम की हक्कानियत की दलील है कि ऐसा मुहक्किक और मुदक्किक आलिम इस्लाम को हक समझता है और उस पर ईमान रखता है।
हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह खुद बहुत बड़े मुहक्किक थे और मुदक्किक थे। वो जब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये फरमाए तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का पाया कितना बुलंद होगा।
उन्हीं हजरत शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह का वाकिया हजरत मौलाना मोहम्मद अनवरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मुकदमा बहावलपुर के मौके पर जब हजरत शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने कादियानियों के कुफ्र पर बेनजीर तकरीर फरमाई।
असल में ये मुकदमा, ये भावलपुर जो है एक मशहूर मुकदमा हुआ था मुसलमानों और कादियानियों के दरमियान। उसमें एक मुस्लिम औरत का निकाह हो गया था कादियानी मर्द से, और उस मुकदमे में ये साबित करना था कि चूंकि कादियानी कुरान और हदीस की रोशनी में दायरे इस्लाम से खारिज हैं, वो मुसलमान नहीं है, इसलिए ये निकाह हुआ ही नहीं है। अब जब निकाह हुआ ही नहीं है तो तलाक और डिवोर्स वगैरह के मसाइल लागू नहीं होते। तो असल मसला तो उस छुटकारे का था, मगर मुकदमा चला इस पर कि कादियानी मुस्लिम है या नहीं। तो हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के वो आखिरी अय्याम थे और आप बहुत बीमार थे और इस काबिल नहीं थे कि देवबंद से भावलपुर तक का सफर करें, मगर तशरीफ ले गए और हिम्मत की और कुर्बानी दी, तशरीफ ले गए और मुकदमे में आपने हिस्सा लिया। तो दोनों तरफ से दलाइल पेश किए जाते थे। अब वो क्या दलील पेश करेंगे, हमें क्या जवाब देना पड़ेगा, वो तो पहले से पता नहीं होता, वो तैयारी करके आएंगे। ना उनको ये पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं, ना हमें ये पता कि वो क्या बोलने वाले हैं। मगर मसला ये था कि वो मुसलमान नहीं है, वो कहते थे हम मुसलमान हैं। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला शानहू ने मुताला का जौक भी बहुत नसीब किया था और फहम भी, समझ भी आला दर्जे की अता फरमाई थी, और हाफिजा और मेमोरी ये भी आला दर्जे की थी। तो तीनों नेमतें जमा हो गई थी कि किताबों को देखते भी बहुत थे, जिस चीज को देखते थे उसे अच्छी तरह समझ लेते थे, और फिर वो चीज याद भी हो जाती थी। हजरत खुद फरमाते हैं कि मैं जब किसी चीज को یاد کرنے کی نیت کے بغیر پڑھتا ہوں تو 15 سال تک نہیں بھولتا، یاد کرنے کی نیت کے بغیر پڑھتا ہوں تو 15 سال تک نہیں بھولتا۔ تو حافظہ بھی بہت قوی۔ اب وہ فریق مخالف جو ہے وہ جج کے سامنے کورٹ میں کوئی دلیل پیش کرے اپنے مسلمان ہونے کے لیے کہ فلاں عالم نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں نے فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، فلاں نے فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، تو علامہ نوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہاں کتاب تو تھی نہیں کہ کھول کر کے ایسا کہے کہ نہیں غلط کہہ رہا ہے، مگر حافظہ اتنا قوی تھا کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ جج صاحب انہوں نے جو حوالہ پیش کیا ہے یہ فلاں کتاب کا حوالہ ہے، اور یہ کتاب میں نے دار العلوم دیوبند کے کتب خانے میں اتنے سال پہلے پڑھی تھی، یہ جو کہہ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، یہ اوپر کی سطر اور نیچے کی سطر کو ملا کر کے عبارت کو بنا رہے ہیں، بیچ میں اتنی سطر غائب ہے اور وہ یہ ہے پورا مضمون، اور اگر ان کے پاس کتاب موجود ہو تو وہ مجھے دکھلائیں جس میں ایسا لکھا ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ مقدمہ لڑا۔ تو اللہ تعالی شانہ اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں اور ہر دور میں ایسے علماء کو پیدا فرماتے ہیں جن کے ذریعے مشکل سے مشکل حالات میں بھی دین کی حفاظت کا کام اللہ تعالی لیتے ہیں۔ آج یا کل ہی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علماء کے کردار کے لیے اور علماء کے مناقب کے لیے، علماء کے فضائل کے لیے، علماء کے ہم پر احسان کے لیے یہی کافی ہے کہ 1434 سال گزر گئے ہجرت کے بعد، 1434 ایئرز، کچھ کم مدت نہیں ہے، 1434 ایئرز گزر گئے، مگر ہر طبقے نے اور ہر دور کے علماء نے اتنی محنت کی کہ دین ویسا ہی رکھا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس سے بڑھ کر اور علماء سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ علماء اور بھی علماء نے بہت کچھ کیا ہے، مگر علماء کچھ نہ کرتے، اتنا جو علماء نے کیا ہے یہی کافی ہے کہ 1434 ایئرز میں دین کو بگڑنے سے بچایا۔ اور ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 90% دین کو بچا لیا، 95 نہیں، 100% دین آج بھی دنیا میں اسی طرح موجود ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ رات دن ان کی ایک ہی محنت کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے لینا ہے اور ان کو مجھے دینا ہے۔ ہر طبقہ یہی کام کرتا رہا کہ میرے جو سپیریئرز ہیں ان سے لینا ہے اور میرے جو جونیئرز ہیں ان کو دینا ہے، ان سے لینا ہے ان کو دینا ہے، ان سے لینا ہے ان کو دینا ہے، ان سے لینا ہے ان کو دینا ہے، اسی میں وہ لگے رہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مع المحبرۃ الی المقبرۃ، حاصل کرتا رہوں گا قبر تک۔ اور دوسری طرف ہمیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرتے مرتے بھی اپنے شاگرد کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ لینے کی بات کر رہے ہیں یہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو علماء کا بہت بڑا کارنامہ ہے میرے بھائیو، اتنا بڑا یہ کارنامہ ہے، اتنا بڑا کارنامہ، اتنا بڑا کارنامہ کہ عقل حیران۔ 1434 ایئرز گزر گئے، آج بھی دین اسی طرح محفوظ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ حروف بھی محفوظ، پروننسیشن بھی محفوظ، میننگ بھی محفوظ، اور ذرہ برابر کوئی سر اٹھاتا ہے تو فوراً ٹھیک ہے، وہ گندگی بھی رہے گی مگر لوگوں کو بتلا ضرور دیتے ہیں کہ یہ گندگی ہے، اور دلائل سے سمجھنے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ یہ گندگی ہے، یہ گندگی، اور لگے رہتے ہیں یہ کام صرف علماء کرتے ہیں، اس لیے کہ علماء ہی سے یہ ہو سکے گا، اس کے لیے قرآن کا علم چاہیے، حدیثوں کا علم چاہیے. تو یہ علامہ نوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی شانہ نے دین کی حفاظت کے لیے دیکھو پیدا کیا تھا، اور ایسے محقق ایسے مدقق گئے بیماری کی حالت میں بھی اور مقدمہ لڑا. مقدمہ تو ختم ہو گیا، کیس ختم ہو گیا، ججمنٹ بعد میں ہونے والا تھا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ میرا اگر انتقال ہو جائے اور میرے انتقال کے بعد ججمنٹ آئے تو میری قبر پر آ کر مجھے بتانا کہ کیا ہوا ہے. ایسی فکر مجھے اور آپ کو دین کی، مجھے قبر پر آ کر بتانا کہ مقدمے میں کیا ہوا ہے، ہم جیتے ہیں یا ہارے ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد مسلمان مقدمہ جیتے تو ان کے ایک شاگرد نے قبر پر جا کر کے کہا کہ حضرت ہم مقدمہ جیت گئے ہیں. یہ ہمارے علامہ نوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم. تو میرے بھائیوں، آپ حضرات کہیں گے کہ یہ ایک ہی بات بار بار دہراتا ہے، تو بھائی ایسی بیماری ہو جو دور نہیں ہوتی تو بار بار دوا تو کھلانی پڑے گی نا. ہمیں جس دن ایسا نظر آئے گا کہ شفا ہو گئی ہے تو ہم پھر یہ دوا نہیں کھلائیں گے، مگر ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے علماء کی عظمت نکل گئی ہے، اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ علماء کسی کام کے نہیں ہے، علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کرتے. بھائی علماء دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور دین کی حفاظت کر کے خود ہی لے کر بیٹھے ہوئے نہیں بھی نہیں ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اس میں سے دین کے جس حصے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ کو دیتے بھی ہیں، تقسیم کرتے ہیں اس خزانے میں سے، اور یہ خزانہ جو ان کے پاس ہے اس میں سے تقسیم کرتے ہیں جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ پورا دین تو منتقل نہیں ہوگا عوام میں، تو حفاظت کرتے ہیں، یہ ایک مسئلہ پوچھتا ہے اسے دے دیتے ہیں، اس میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اس خزانے میں سے، اور یہ پورا خزانہ اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں تاکہ خود کے مرنے کے بعد وہ شاگرد بھی امت میں یہ خزانہ تقسیم کرتے رہیں. ہم سب کو علماء کا احسان میرے بھائیوں ماننا چاہیے، اور یہ نہیں کہ پرانے زمانے کے، اس زمانے میں بھی علماء بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں. آپ حضرات کتابیں مارکیٹ میں جاتے ہیں، حج پر کتاب، عمرے پر کتاب، فلاں موضوع پر کتاب، فلاں، یہ ساری کتابیں کون لکھتا ہے؟ نئی نئی انگلش میں کتابیں چھپتی ہے، نئی نئی اردو میں کتابیں چھپتی ہے، ہم روزانہ پڑھ، یہ نئی نئی کتابیں کون چھپتا ہے؟ کون لکھتا کون ہے؟ یہ ساری ریسرچ کون کرتا ہے؟ یہ علماء کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں. اور آپ حضرات کو میں ایک بات بتاؤں تو حیرت ہوگی آپ لوگوں کو کہ اکثر کتابیں 95% سے زیادہ کتابیں جو وجود میں آئی ہیں وہ والنٹری کام ہے، والنٹری کام ہے. یعنی یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کسی مدرسے نے کسی کو ایمپلوئی کیا کہ آپ روزانہ 8 گھنٹے بیٹھ کر کے تفسیر لکھیں، آپ روزانہ 8 گھنٹے بیٹھ کر کے حدیث پر کام کریں، یہ نہیں. ان کا جو امامت کا کام ہے، امامت کے کام کے ساتھ سائٹ پر یہ کام کیا، ان کو جو دارالعلوم میں پڑھانا ہے اس پڑھانے کے ساتھ سائٹ پر یہ کام کیا. یہ جتنی کتابیں آپ کو نظر آتی ہیں 95% سے زیادہ کتابیں مفت میں لکھی ہیں، اور 95% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کتابوں کو لکھ کر پبلشرز کو دے دی اور اسے ایک پیسہ نہیں کمایا، اپنے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا، ادارے کو دے دیا، پبلشر کو دے دیا. ایک شوق اللہ تعالی شانہ پیدا فرماتے ہیں، ایک شوق پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالی شانہ، بھائی ہمیں قدر کی توفیق دے، یہ ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، کتنی نصیحتیں کرتے ہیں، ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، درس قرآن، درس حدیث، جمعہ سے پہلے کا بیان، کتنی محنتیں کرتے ہیں, کتنے اسفار کرتے ہیں علماء, ادھر ادھر جاتے ہیں, تو دین کی بہت ساری محنتیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. ان ساری محنتوں کو ہم سراہتے ہیں. اس وقت ہم صرف ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ علماء کی خدمت کو نظر انداز نہ کیجیے. اور ہمارے زمانے میں, ہمارے زمانے میں تو بلکہ پوری دنیا پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اب آپ کو ایسے علماء نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اسکولیں بھی قائم کی ہیں, تو مدارس بھی قائم کیے, مسجدوں کو بھی یہ مینج کر رہے ہیں اور اسکول بھی قائم کر رہے ہیں, اسکول کی سپر ویژن کر رہے ہیں, سرپرستی کر رہے ہیں. ایسے علماء ہیں جو اب رفاہی کام بھی کر رہے ہیں, رفاہی کام, ریلیف کا کام کر رہے ہیں. ایسے کتنے علماء ہیں کہ اب ہاسپٹل کھول رہے ہیں. یعنی اتنی ساری خدمات علماء کی ہیں, اور ہم یہ کہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں, علماء کیا کر رہے ہیں, علماء کیا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, علماء کی بڑی خدمات ہیں. یہ مدارس نہ ہوتے, علماء کی خدمتیں نہ ہوتی, تو ہمیں کوئی نماز پڑھانے والا نہ ملتا. رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ تراویح پڑھنے سے ہم محتاج ہو جاتے. عید کی نماز ہمیں کوئی نہ پڑھاتا. ہمارے مردوں کو کوئی غسل نہ دیتا. ہمارے مردوں کو دفن کرنے والا, نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملتا. یہ حفاظ ہیں, یہ علماء ہیں جن کی وجہ سے دین کا وجود ہے. وجود, دین کا وجود بغیر علم اور علماء کے نہیں رہ سکتا. اور وجود ہوگا تو اوپر جائے گا, دائیں بائیں جائے گا, آگے پیچھے جائے گا. وجود ہوگا تو نا, وجود ہی نہ رہے تو علماء کس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ دین موجود رہے دنیا میں, دین باقی رہے. اور یہ پیشن گوئی اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کی ہے کہ علماء کی ایک جماعت ہمیشہ دنیا میں ایسی رہے گی جو میرے دین کو محفوظ رکھے گی. ایسا کوئی دور امت پر نہیں آئے گا کہ بھائی بیچ میں 50 ایئرز یا 100 ایئرز ایسے گزر گئے کہ جب علماء نہیں تھے اور دین مٹ گیا اور اب نئے سرے سے اس پر محنت کرنی پڑے گی. نا, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. بس یہ چین جو ہے وہ باقی رہے گی ہر دور میں, قیامت تک باقی. حتی یأتی امر اللہ, یہاں تک کہ قیامت آ جائے, قیامت تک یہ جماعت باقی رہے گی علماء کی. باہر کے پولیٹیکل حالات میں مسلمان مغلوب ہو سکتا ہے, اوور پاور ہو سکتا ہے, جنگ میں مسلمان اوور پاور ہو سکتا ہے, مگر ایسی کوئی طاقت نہیں آ سکتی جو علماء کو دبا دے اور دین کی حفاظت ختم ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اور دنیا میں ایسا کوئی زمانہ نہیں آئے گا, کوئی وقت نہیں آئے گا کہ اسلام پر کوئی اعتراض آئے, کوئی آبجیکشن آئے, اور پوری دنیا میں ایک بھی عالم ایسا نہ ہو جو فریق مخالف کو خاموش نہ کر سکے. ایسا کوئی دور نہیں آئے گا, نہ آیا ہے نہ آئے گا. میں جواب نہ دے سکوں تو مفتی صاحب دیں گے, مفتی صاحب نہیں تو مولانا دیں گے, مولانا نہیں تو مفتی صاحب دیں گے, یہ مفتی صاحب نہیں تو پھر لیسٹر سے باہر کوئی دے گا, وہ نہیں تو انگلینڈ سے باہر کوئی دے گا. کوئی نہ کوئی دنیا میں ضرور ہوگا جو کسی بھی اعتراض کا ایسا جواب دے سکے گا کہ فریق مخالف کو گردن جھکا کر ماننا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے. یہ بات الگ ہے کہ ضد کر کے نہ مانے. کیوں؟ اسے کہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دلائل اور حجت کے اعتبار سے یہ دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکے گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آئے ہیں, اور غالب کا یہی معنی کہ یہ ہر دور میں حجت اور دلائل کے ذریعے غالب رہے گا. اکیڈیمیکلی دلیل کی روشنی میں, پروف اور ایویڈنس کی روشنی میں یہ دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا, کبھی مغلوب نہیں ہوگا, کبھی مغلوب نہیں ہوگا. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہو جاتے تھے, اللہ انہیں عجیب صلاحیت دیتا تھا. تو اسی لیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی فیلڈ میں بہت ماہر ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ یار یہ فلاں باطل فرقے کے خلاف بہت ماہر تھا, اب یہ انتقال کر گیا تو ڈیفنس کون کرے گا. تو دیکھتے ہیں کہ دو چار مہینے کے اندر ہی ایسا ہی کوئی دوسرا مشہور ہو جاتا ہے. ارے بھائی, یہ تو اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, یہ کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے اسپراؤڈ ہو. نہیں, وہ اللہ کھڑا کر دیتے ہیں کسی کو. اللہ ذہن کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ. تو علامہ نوشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ زبردست عالم تھے, بہت بڑے. تو یہ بھولپور کے مقدمے میں وہ چھپ بھی گیا ہے, بھولپور کا مقدمہ. تو یہ بھولپور کے مقدمے میں ان کے مولانا انور لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, یہ ان کے خاص شاگرد ہیں, مولانا انور انوری بہت قریبی شاگرد. تو وہ بیان کرتے ہیں ان کا قصہ علامہ نوشا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. جی,
انہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت مولانا محمد انوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مقدمہ بھاولپور کے موقع پر جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کے کفر پر بے نظیر تقریر فرمائی اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جو دین میں تواتر سے ثابت ہو اس کا منکر کافر ہے, تو قادیانیوں کے گواہ نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ کو چاہیے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ دیں, کیونکہ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تواتر معنوی کا انکار کیا ہے. اس وقت بڑے بڑے علماء کا مجمع تھا, سب کو پریشانی ہوئی کہ فواتح الرحموت اس وقت پاس نہیں ہے, اس اعتراض کا جواب کس طرح دیا جائے. مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت
حدیث جو ہیں ہم تک جو قرآن اور حدیث کا ذخیرہ پہنچا ہے اس کے مختلف درجے ہیں. بہت اونچا درجہ ہے اسے تواتر کہتے ہیں, اس میں ذرہ برابر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک شبہ کی, بہت اعلیٰ. اس سے جو چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے اس کو ماننا فرض ہے, وہ قطعی ہے, اس کے خلاف بالکل نہیں ہوگا, تواتر سب سے اعلیٰ سمجھے. اس کا تھوڑا بھی انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ تقریر میں کہ ختم نبوت جو ہے یہ تواتر سے ثابت ہے, اسی طرح دوسری چیزیں جس میں ان سے نزول عیسیٰ, حیات عیسیٰ تواتر سے ثابت ہے, اور جو چیز تواتر سے ثابت ہوتی ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو ادھر سے جو قادیانیوں کا مناظر تھا اس نے یہ کہا کہ یہ فنا کتاب کے اندر علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ انہوں نے تواتر معنوی کا انکار کیا ہے, اور جب انہوں نے تواتر معنوی کا انکار کیا ہے تو آپ کے قول کے مطابق علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ ہونا چاہیے. تو ہم اگر کافر ہیں تو وہ بھی کافر, اور وہ کافر نہیں ہے تو ہم بھی کافر نہیں. اس لیے کہ ہم بھی تواتر کو مانتے نہیں, یہ بھی تواتر کو مانتے نہیں. اب وہ کتاب ہو تو کھول کر دیکھے نا کہ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے. تو سب علماء جو ہے حیران ہو گئے کہ اس کا اب جواب کیا دیں گے. مگر علامہ نوشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو دیکھا تھا بہت پہلے, اس کتاب کو اسٹڈی کیا تھا. تو علامہ نوشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جواب دیا اس کا, یعنی وہ غلط تھا. علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تواتر معنوی کا انکار ہی نہیں کیا تھا, وہ خاموخہ ان کی طرف سے. جی,
مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ جو اس واقعے کے وقت موجود تھے فرماتے ہیں ہمارے پاس اتفاق سے وہ کتاب نہ تھی. مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مظاہر العلوم سہارنپور اور مولانا مرتضی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ کیا جواب دیں گے, لیکن اسی حیرانی کے عالم میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز گونجی, جج صاحب لکھیے, میں نے 32 سال ہوئے یہ کتاب دیکھی تھی, اب ہمارے پاس یہ کتاب نہیں ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دراصل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث لا تجتمع امتی علی الضلالہ تواتر معنوی کے رتبے کو نہیں پہنچی, لہذا انہوں نے اس حدیث کے متواتر معنوی ہونے کا انکار فرمایا ہے, نہ کہ تواتر معنوی کے حجت ہونے کا. ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں دھوکے سے کام لیا ہے, ان کو کہو کہ عبارت پڑھیں ورنہ میں ان سے کتاب لے کر عبارت پڑھتا ہوں. چنانچہ قادیانی شاہد نے عبارت پڑھی, واقعی اس کا مفہوم وہی تھا جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جج صاحب ये साहिब हमें लाजवाब करना चाहते हैं। मैं चूंकि तालिब इल्म हूं, मैंने दो चार किताबें देख रखी हैं, मैं इंशाल्लाह नहीं होने का। एक तरफ इल्म फज़्ल और कुव्वत हाफिजा का ये मुहय्यिरुल उकूल कारनामा देखिए कि 32 साल पहले देखी हुई किताब का एक जुज़वी हवाला कितनी जुज़रसी के साथ याद रहा। दूसरी तरफ उस मौके पर कोई और होता तो न जाने कितने बुलंद बांग दावे करता। लेकिन खत कशीदा जुमला मुलाहजा फरमाइए कि वो तवाजु के किस मकाम की गम्माजी कर रहा है, और ये महज लफ्ज ही नहीं है, वो वाकियतन अपने तमाम कमालात के बावस अपने आप को एक मामूली तालिब इल्म समझते थे।
नहीं, उस मौके पर भी कि भाई ये हमें धोखा देना चाहते हैं, ये क्या समझते हैं हमें धोखा देंगे, मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मैं दारुल उलूम देवबंद में इतने साल से पढ़ाता हूं, मैंने ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमें धोखा देना चाहते हैं, मगर मैं एक तालिब इल्म हूं, इसलिए मैंने दो चार किताबें देखी है, इसलिए मैं धोखे में पढ़ने वाला नहीं हूं। कैसी तवाजू थी हमारी।
वो वाकियतन अपने तमाम कमालात के बावस अपने आप को एक मामूली तालिब इल्म समझते थे, और इस दुआए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहर थे कि अल्लाहुम्म जअलनी फी आइनी सगीरा वफी आयुनी नासि कबीरा। हजरत मौलाना मोहम्मद अनवरी रहमतुल्लाह अलैहि रावी हैं कि एक दफा हजरत शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैहि कश्मीर तशरीफ ले जा रहे थे। बस के इंतजार में सयालकोट अड्डे पर तशरीफ फरमा थे। एक पादरी आया और कहने लगा कि आपके चेहरे से मालूम होता है कि आप मुसलमानों के बड़े आलिम दीन हैं। फरमाया, नहीं, मैं तालिब इल्म हूं। उसने कहा, आपको इस्लाम के मुतालिक इल्म है? फरमाया कि हाँ, कुछ कुछ। फिर उनकी सलीब के मुतालिक फरमाया कि तुम गलत समझे हो, उसकी ये शक्ल नहीं है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर 40 दलाइल दिए, 10 कुरान से, 10 तौरेत से, 10 इंजील से और 10 अकली। वो पादरी आपकी तकरीर सुनकर कहने लगा कि अगर मुझे अपने मफादात का ख्याल न होता तो मैं मुसलमान हो जाता। नीज ये भी कहा कि मुझे खुद अपने मजहब की बहुत सी बातें आपसे मालूम हुई। अहकर के वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब मुद्दज़िल्लुहु ने बार बार ये वाकया बयान फरमाया कि जब मैं दारुल उलूम देवबंद में मुल्ला हसन पढ़ाता था तो एक रोज उसकी इबारत पर कुछ शुबा हुआ जो हल नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि हजरत शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह से इसके बारे में इस्तिफसार करना चाहिए।
अव्वल तो ये कि मुल्ला हसन जो है ये किताब बहुत मुश्किल, तब तो पढ़ाई भी नहीं जाती, बहुत मुश्किल किताब, और फिर मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह जैसा आलिम उसमें तजब्जुब का शिकार हो जाए कि इसका क्या माना है, तो कितनी मुश्किल इबारत होगी। वो मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह को कोई इम्तिहान नहीं हो रहा था, बाकायदा शुरुआत वगैरह सब देखकर गौरव फिक्र करके समझने का मौका था, फिर भी उनको अगर कोई इश्काल पैदा हो जाए, शुबह हो जाए, तो कितना मुश्किल काम होगा। तो कहते कि मैंने सोचा कि अब इसको तो हल कर लें, यानी उस्ताद हो गए हैं मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, फारिग हो गए हैं उस्ताद, बहुत बड़े आलिम, जय्यद आलिम, अल्लामा नौशा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया। अब कोई छोटा भी अपने बड़े के पास किताब लेकर के जाता है तो होता यह है कि वो किताब को देखना पड़ता है, इससे कि इल्म तो बहुत ज्यादा है ना, वो सब जहन में थोड़ा होता है, और खासतौर पे मुश्किल चीज होती है तो उस पर गौर करना पड़ता है, हाशिया देखना पड़ता है, फुटनोट्स देखनी पड़ती है, कभी कॉमेंट्री की तरफ भी देखना पड़ता है, और फिर समझाया जा सकता है। देखिए, यहां
मैंने सोचा कि हजरत शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह से इसके बारे में इस्तिफसार करना चाहिए। चुनांचे में किताब लेकर उनकी तलाश में निकला। वो अपनी जगह पर नहीं थे, और जब वो अपनी जगह पर न हो तो उनका कुतुब खाने में होना मुतायन था। मैं कुतुब खाने में पहुंचा तो वो कुतुब खाने की बालाई गैलरी में बैठे मुताले में मशगूल थे। मैं अभी नीचे ही था कि उन्होंने मुझे देख लिया और ऊपर ही से मेरे आने की वजह पूछी। मैंने अर्ज किया कि मुल्ला हसन के एक मकाम पर कुछ इश्काल है, वो समझना था। वहीं बैठे बैठे फरमाए, इबारत पढ़िए। میں نے عبارت پڑھنی شروع کی تو بیچ ہی میں روک کر فرمایا اچھا یہاں آپ کو یہ شبہ ہوا ہوگا.
یعنی حضرت سمجھ بھی گئے کہ کیا شبہ پیدا ہوگا. دیکھو کیسے کیسے علماء دنیا میں گزرے ہیں میرے بھائی. اب ہم جو خاص طور پہ جو عوام ہیں اور اب تو نئی نسل کے جو علماء ہیں وہ بھی بزرگوں کے ان حالات کو پڑھتے نہیں, اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے اکابر کس پائے کے تھے, کتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. کہا کہ ملا حسن جیسی کتاب اور کہا کہ پڑھو تو عبارت پڑھی اور پھر پوچھتے کہ چلو بھائی اس پر کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, حضرت ہی نے شروع کر دیا کہ آپ کو اس میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا. یہ نیچے کھڑے ہیں اور حضرت اوپر گیلری پر ہے اور بات چیت ہو رہی استاد شاگرد کی. جی
تو بیچ ہی میں روک کر فرمایا اچھا یہاں آپ کو یہ شبہ ہوا ہوگا, اور پھر بیائی نے ہی وہی اشکال دہرا دیا جو میرے دل میں تھا. میں نے تصدیق کی کہ واقعی یہی شبہ ہے. اس پر انہوں نے اس کے جواب میں وہیں سے ایسی تقریر فرمائی کہ تمام اشکال کافر ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرصہ دراز سے حدیث کی تدریس میں مصروف تھے اور منطق کی کتابوں سے واسطہ تقریباً ختم ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ حافظہ اور یہ استحضار کرشمہ قدرت نہیں تو اور کیا ہے. آکر نے اپنے والد ماجد سے بھی سنا ہے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری مد ذلہ سے بھی کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1321 میں علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور شرح ہدایہ فتح القدیر اور اس کے تکمیلے کا مطالعہ 20 سے کچھ زائد ایام میں کیا تھا, اور کتاب الحج تک اس کی تلخیص لکھی تھی, اور انہوں نے صاحب ہدایہ پر جو اعتراض کی.
فتح القدیر جو ہے وہ حضرت نے جو پڑھی تھی وہ 8 جلدوں میں تھی, 8 ولیوم کی کتاب 20 دن میں فارغ ہو گئی پڑھ کر, مگر وہ ایسی یاد رہی حضرت کو کہ بخاری شریف پڑھاتے ہوئے کبھی فتح القدیر کا حوالہ دیتے تھے تو ان کے شاگردوں کی بعض عبارتیں میں نے پڑھی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ حضرت کو پتا تھا کہ آج درس میں مجھے فتح القدیر کی عبارت بیان کرنی پڑے گی اور آج دیکھ کر کے آئے ہیں, مگر حضرت کو پوچھتے تھے تو فرماتے تھے کہ وہ پہلی مرتبہ جو میں نے فتح القدیر دیکھی ہے, بس وہی ہے, اس کے بعد دیکھی نہیں ہے. اتنا حافظہ قوی تھا.
اور کتاب الحج تک اس کی تلخیص لکھی تھی, اور انہوں نے صاحب ہدایہ پر جو اعتراض کیے ہیں ان کا جواب بھی لکھا تھا. اس کے بعد مدت العمر فتح القدیر کی مراجعات کی ضرورت نہیں پڑی.
مدت العمر پوری زندگی پھر دوبارہ اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں پیش آئی,
اور کسی تازہ مطالعے کے بغیر اس کی نہ صرف باتوں بلکہ طویل عبارتوں تک کا حوالہ سبق میں دیا کرتے تھے. اور حضرت مولانا بن نوری مد ذلہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 1347 میں ہم سے یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ 26 سال ہوئے پھر مراجعات کی ضرورت نہیں پڑی, اور جو مضمون اس کا بیان کروں گا اگر مراجعات کرو گے تو تفاوت کم پاؤ گے.
بس بھائی اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ان بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. ہاں روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر امت کے علماء کے لیے اصال ثواب کرنا چاہیے, یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ جن لوگوں کی برکت سے ہم تک دین محفوظ ہو کر کے پہنچا ہے ان کو ہم ثواب پہنچاتے ہیں. علماء کا بڑا کردار ہے, اور اس وقت جو علماء موجود ہیں ان کی قدر کرو, ان کی قدر کرو. اب بھائی جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے تو کوالٹی میں کچھ نہ کچھ کم فرق تو آئے گا, سمجھے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے دور کے گزر جانے کے بعد تابعین کے زمانے میں اگر کوئی ایسا سوچتا کہ ہمیں تو صحابہ جیسا آدمی چاہیے, وہ کہاں ملتا. پھر تبا تابعین کے دور میں کوئی ایسا کہتا کہ ہمیں تو تابعین جیسے لوگ چاہیے, تو کہاں ملتے. تو ہر دور میں کمی کی طرف آئے گی. تو ہمارے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اس وقت جو علماء ہیں ان کو پچھلے زمانے کے علماء کے ساتھ کمپیئر مت کرو, ان کی قدر کر لو اس لیے کہ آئندہ زمانے میں ایسے بھی نہیں ملیں گے. اور بھائی جو چلے گئے ہیں وہ تو چلے گئے, اب کیا کریں گے آپ؟ ویسے اگر نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ چلے گئے وہ تو آنے والے ہیں نہیں دوبارہ. تو اس وجہ سے ذرا خیال رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تابعین جیسے لوگ ملے, اور تابعین کو تبا تابعین جیسے ملے. تو تبا تابعین کا مرتبہ اونچا تھا تو اللہ نے ان کو سکھانے کے لیے تابعین کو بھیجا, اور تابعین کا مرتبہ بھی بہت اونچا تھا تو ان کو سکھانے کے لیے صحابہ کو بھیجا, اور صحابہ کا مقام سب سے اونچا تھا تو ان کو سکھانے کے لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو ہمیں ایسا سوچنے کا کہ ہمارا بھی تابعین جیسا درجہ ہوتا تو ہمیں بھی صحابہ کو بھیجتے ہمیں سکھانے کے لیے. تو ذرا اپنا درجہ بھی دیکھنے کا نا, علماء کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنا درجہ بھی دیکھنے کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں نظام بہت عمدہ چلتا تھا, بہت ترقی ہوئی مسلمانوں کی, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت گڑبڑ رہی, آپ کے زمانے میں بہت گڑبڑ رہی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں بات صحیح ہے, ان کے زمانے میں وہ خلیفہ تھے اور ان کو مشورہ دینے والے میں اور عثمان تھے, اور جب عثمان اور میں خلیفہ ہوئے تو مشورہ دینے والے تم لوگ ملے, تو گڑبڑ رہی ہوگی تو اور کیا ہوگا. تو ہمیں اپنی حالت بھی ذرا دیکھنے کی, اپنی حالت بھی دیکھنے کی کہ جیسے علماء اس وقت موجود ہیں تو الحمدللہ ہمارے لیے تو یہ بہت ہی اچھے ہیں, ہمیں سنبھالنے کے لیے کافی ہے یہ, اور ابھی بھی بہت اونچے اونچے پائے گی علماء, مگر ہم دیکھتے نہیں نا قریب سے. ایک امیج اور ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے, اور میڈیا میں محنت بھی بہت ہوتی ہے, اور جو بے دین قسم کے لوگ ہیں وہ بھی بہت محنت کرتے ہیں, اور الرجی ہوتی ہے, ہو جاتی ہے ایک قسم کی, نہ 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 علماء نے نہیں 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 علماء سے ملاقات نہیں 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 ان کی مجلس میں نہیں نہیں نہیں. ایک ذہن بنا ہوا ہے, بری بری باتیں جو ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر دور میں وارثین انبیاء رہیں گے, تو وارثین انبیاء کو تلاش کرو. ہو سکتا ہے کہ علماء کے گروپ میں بکریوں میں کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا ہو, تو علماء کے گروپ میں کوئی جھوٹا آدمی بھی عالم بن کر کے اندر گھس جاوے, اور کسی کو غلط تجربہ ہو, تو کسی مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی بھی غلط کام کرتا ہے وہ کوئی عالم تھوڑا سمجھا جائے گا, اللہ کی نظر میں وہ عالم نہیں ہوگا. مگر ایک ڈاکٹر سے دھوکہ کھانے کے بعد آدمی ہمیشہ کے لیے علاج کرانے سے توبہ نہیں کر لیتا کہ نہ 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 بھائی بہت ہوا ہمیں تجربہ ہے نہیں. تو اسی طرح ایک آدھ عالم سے اگر کوئی غلط تجربہ بھی ہو تو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور 99.9% لوگ جو علماء سے دور رہتے ہیں ان کو کسی عالم سے کوئی غلط تجربہ نہیں ہوا ہے, میں جانتا ہوں. انہوں نے تو زندگی میں کسی عالم کے پاس جا کر کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے, بس ایسے ہی ایک ذہن بن گیا کہ علماء برے ہوتے ہیں, علماء برے ہوتے ہیں, علماء دھوکہ دیتے ہیں, علماء نہیں, دور رہنا ہی اچھا ہے, دور رہنا ہی بہتر ہے. تو اس میں ہمارا نقصان ہے, ہمارا اپنا نقصان. اس لیے بھائی فکر کی جائے حضرات علماء کرام سے, اپنا رشتہ جوڑا جائے. ان سے رشتہ نہیں جوڑیں گے تو علم دین ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا. طرح طرح سے شیطان علماء سے ہمیں دور رکھتا ہے, طرح طرح کی خیالات کسی کے ذہن میں ہی آتا ہے, کسی کے ذہن میں ہی آتا ہے, کسی کے ذہن میں ہی آتا ہے. اور علماء سے دور اس کا مطلب ہے کہ علم سے دور, اور علم سے دور ہونے کا کیا مطلب؟ دین سے دور. داڑھی آ جانا کوئی دینداری تھوڑی ہے, صرف داڑھی کا آ جانا دینداری تھوڑی, کرتے کا آ جانا دینداری تھوڑی, پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لی یہی دینداری تھوڑی ہے. دین تو بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. تو علم سے دوری اس کا مطلب ہے کہ دین کی صحیح سمجھ سے دوری, اور دین کی صحیح سمجھ سے دوری کا مطلب ہے کہ دین سے دوری, اور دین سے دوری اگر ہو گئی تو دیندار کیسے ہو سکے گا؟ وہ اپنے گمان کے مطابق تو دیندار ہو جائے گا, مگر اللہ کی نظر میں وہ دیندار نہیں ہو سکتا. اس لیے بھائی علماء سے اپنا تعلق رکھو، دین کے معاملے میں اچھے علماء اچھے مفتیان کرام کی طرف رجوع کرو، اور دین پر چلنا کیسے ہے اس کے لیے اپنے مشائخ کے ساتھ برابر مضبوطی سے رابطہ جوڑ کر کے ان کے مشورے سے اپنی اصلاح کی فکر کرو. اللہ تعالی شانہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.